ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات آپ کے علم ہے کہ یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اور ان کی یاد اور ان کی سیرت پر ہم نے گزشتہ جمعے کچھ عرض کیا تھا اور اس آیت مقدسہ کو جو خطبے میں تلاوت کی گئی یہ بھی ہم نے عرض کیا پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان اگرچہ صحیح حدیثوں سے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات ان کا صحابی ہونا صحابیت سے مشرف ہونا ثابت ہے لیس آیت مقدسان قرآن کی نص ہے کہ جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ثابت ہوا کہ وہ حضور کے صحابی ہیں ایک سری آیت اور آپ نے گزشتہ جمعے یہ سماعت فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا اور غار ثور جب آپ کا قیام ہوا تو کھوجی کھوج لگا کر غار ثور تک پہنچ گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت حزن اور ملال ہوا کہیں یہ کفار مشرکین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صدمہ نہ پہنچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار غار سے فرمایا اے ابو بکر صدیق لا تحزن ان اللہ معنا تم مت گھبراؤ مت حزن کرو اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ اس میں فرمان اذ یقول لصاحبہ حضور علیہ السلام نے اپنے صاحب اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اس پر ہم نے گفتگو کی. آج آپ کے سامنے خطاب کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مارورا شریف جو عالم اسلام کا ایک روحانی مرکز ہے, وہاں کے سجادہ نشین مختوم محترم پروفیسر ڈاکٹر سید محمد امین صاحب خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں, دامت برکاتہم العالی. اصل خطاب ان کا ہوگا, وہ راستے میں ہیں, چند منٹ میں یہاں پہنچنے والے ہیں. ان کے یہاں تشریف آوری سے قبل بجائے اس کے کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں, کچھ باتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی میں عرض کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان بہت ہی ممتاز ممیز ہر معاملے میں. کچھ باتیں تو آپ نے گزشتہ جمعے سماعت فرمائی, ان کے آنے تک ان کے فضائل و مناقب میں کچھ باتیں عرض کرتا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا, بارہ آپ نے سنا ہوگا بڑا عجیب و غریب سوال, کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صدیقہ میں ستارے گننے کے لیے آیا ہوں, میں تو اللہ کی جانب سے ایک رشد و ہدایت کا پیغام لوگوں کو دینے آیا ہوں. پھر یہ کہ تم یہ تو دیکھو کہ بعض نیکیوں کا تعلق ظاہر سے ہے, بعض نیکیوں کا تعلق باطن. ظاہری طور پر تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ نمازی ہے, یہ روزہ رکھتا ہے, لیکن باطنی نیکیوں کو میں کیسے شمار کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیقہ کے سوال پر برجستہ ارشاد فرما دیا کہ صدیقہ وہ شخص کے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں وہ ہمارا ایک امتی حضرت عمر ابن خطاب ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ گمان تھا کہ جب میں یہ سوال کروں گی کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو جیسا میں سنتی رہتی ہوں کہ پوری امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے ممتاز میرے ابا حضور, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے والد ماجد کا نام لیں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما وہ عمر ابن خطاب کہ جن کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے. عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا یہ حال تو میرے والد ماجد کا کیا حال, میرے والد ماجد کی نیکیاں کتنی ہیں؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیقہ تمہارے والد ماجد کی تو ایک نیکی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان تمام نیکیوں کے برابر, صرف ایک نیکی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیوں کے برابر صرف ایک نیکی ہے. اب ذرا ٹھہریے, حضرت ام المومنین کا یہ سوال کرنا کہ جتنے آسمان کے ستارے کیا اتنی نیکیاں کسی شخص کی ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا, ذرا سا بیچ میں راستہ دیے, بیٹھے رہیے تمام حضرات تاکہ نظم برقرار رہے, بیچ کا راستہ خالی کر دیجیے, صرف بیچ کا راستہ تاکہ حضرت یہاں آرام سے پہنچ جائیں. حضرت کو جو صاحب لا رہے ہیں یہاں سے لائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تشریف لائیے حضور. الحمدللہ تشریف رکھیے, نظم کو برقرار رکھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے نیکیوں کے برابر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی ہے. تو اب انہوں نے پوچھا کہ حضرت میرے والد کا کیا حال. تو ایک نیکی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی تمام نیکیوں کے برابر. آئیے وہ نیکی کیا ہے اس پر غور کیجئے آپ, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں کیا ہیں وہ سنیے آپ. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تاریخ الخلفاء میں حدیث نقل کی کہ ایک مرتبہ جبریل امین حاضر خدمت, حضور علیہ السلام نے فرما جبریل ذرا حضرت عمر فاروق کے فضائل بیان کرو. یہ ذہن میں رہے کہ ابو بکر صدیق ایک نیکی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے نیکی کے برابر. کہا ذرا عمر فاروق کے فضائل بیان کرو, میں اور آپ اگر کسی کے فضائل بیان کرنے لگ جائیں 5-10 منٹ میں ہمارا میٹر ختم ہو جائے. حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عمر فاروق کے فضائل حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جتنی ہے اتنی عمر تک اگر بیان کروں تو فاروق اعظم کے فضیلت ختم نہیں ہوگی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف تبلیغی دورانیہ 950 برس, 950 برس. وہی آپ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں 950 برس بھی اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں شمار کرتا رہا ہوں تب بھی یہ کم ہے, فاروق اعظم کی نیکیاں ان سے بھی زیادہ. اب آئیے ہمارے شہزادے ماہرہ شریف موجود, انہی کے آبا و اجداد کا ایک سلسلہ ہے علامہ عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ تعالی. علامہ عبد الواحد بالگرامی اپنے وقت کے تصوف کے بہت بڑے امام, تصوف اور طریقت پر ایک بڑا شاہکار آپ نے پیش کیا اور ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا سبا سنابل. سبا سنابل میں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں. وہ صدیق اکبر کی ایک نیکی کون سی جو حضرت عمر فاروق کی زندگی کی نیکیوں پر حاوی. علامہ امام عبد الواحد بالگرامی فرماتے ہیں حضور نے ضمناً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک وقت یہ حکم دے گا کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر نکل جائے اور وہ اللہ کا بندہ ہجرت کر جائے گا. لوگ سرسری طور پر سمجھے کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جو ہجرت کر جائے. جب ہجرت کا وقت آیا آپ حیران ہوں گے اس سے, کہے غالباً مہینوں گزر گئے. جیسے ہجرت کے لیے حجرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق دروازے پر کھڑے. کہنے لگے ابو بکر تمہیں کس نے بتایا اور تم یہاں کھڑے؟ اللہ اکبر, عاشق ہو تو ایسا, کوئی اپنے محبوب فرشتہ ہو تو ایسا, اطاعت ہو تو ایسی, فرما برداری ہو تو ایسی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا بندہ جسے اللہ ہجرت حکم دے گا اور وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلا جائے, میں ہر رات یہاں کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کرتا ہوں, آپ کے آپ کی رفاقت میں میں سفر کروں. علامہ عبد الواحد بالگرامی فرماتے ہیں یہ ہے وہ ایک نیکی جو حضرت عمر فاروق کی پوری زندگی کے لیے راوی ہے. یہ تو صرف تقریر کی تکمیل کے لیے کہ ایک بات آپ اس کے سرے سے آخری تک سمجھ جائیں. اب اس وقت ہمارے درمیان مختوم محترم شہزادہ ماہرہ شریف, یہ وہ خاندان برکات کہ جہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی شرف بیعت کے لیے حاضری دی, اور حضرت سید شاہ آل رسول ماہروی رحمت اللہ تعالی نے امام اہل سنت کو بیعت کیا, اور بیعت کرنے کے بعد تمام سلسلوں کی اجازت امام اہل سنت کو عطا فرما دی. جب کہا گیا حضور ہمارے یہاں کا تو رواج یہ ہے کہ آدمی سے ریاض محنت مشقتیں کرائی جاتی اور اس کے بعد خلافت دی جاتی, تو آپ نے فوراً خلافت سے نواز دیا. فرما بات یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان بالکل تیار آئے تھے, صرف سلسلہ جوڑنے ہی کی دیر تھی, ہم نے سلسلے کو جوڑ دیا اور سارے فیوز و برکات سے امام اہل سنت کو نواز دیا. اسی کو ماہرہ شریف کہتے ہیں. وہاں کے سجادہ نشین مختوم محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر سید محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور اپنے شعبے کے علی گڑھ یونیورسٹی کے انچارج بھی ہیں, میں بغیر کسی قید کے جو عنوان اصلاحی جو ہماری اس قوم اور اس کے گویا یہاں کے حضرات حالات کے اعتبار سے جو مناسب سمجھیں آپ گفتگو فرمائیں. اب تشریف لاتے ہیں شہزادہ ماہرہ شریف ڈاکٹر سید امین میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ولی یہی والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وعلينا معهم ولهم وفيهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله مولى النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری برکاتی محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں آج میمن مسجد مسلح الدین گارڈن میں کافی عرصے کے بعد حاضری ہوئی اور انسانی فطرت ہے کہ وہ بہت ماضی پرست ہوتا ہے یعنی اپنے ماضی سے وہ بہت وابستہ رہتا ہے اور اپنے ماضی کے بارے میں برابر اس کو یاد آتی رہتی ہے ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو تب سے اس مسجد میں آوک جاوک رہی اور ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ قاری مصلح الدین صاحب قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ ہم لوگوں کا قیام بندر روڈ پہ رحمت منزل میں ہوا کرتا تھا اور بلا ناغا قاری صاحب والد ماجد کے پاس آیا کرتے تھے اور ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کی نشست ہوا کرتی تھی میں اس وقت مسجد میں حاضر ہوا تو ہمارے شاہ صاحب بہترین خطاب فرما رہے تھے اور اس شخصیت کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے کہ جو امت میں سب سے بڑے درجہ رکھتی ہے میری مراد ہے یار غار وفادار افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج کے دن اس مسجد میں جمعہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں آپ میں سے بیشتر اہل علم ہیں اور جو اہل علم نہیں ہیں وہ اہل علم کی صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے اہل علم ہو گئے اس لیے جمعہ کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے وہ آپ سب جانتے ہوں گے اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دن کا ذکر نہیں کیا گیا قرآن عظیم میں مولا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ اور ہمارے اور آپ کے آقا رسولوں کے آقا نبیوں کے آقا جمادات کے آقا حیوانات کے آقا نباتات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ الجمعہ تو عید للمؤمنین یعنی وہ عیدیں تو سال میں دو دفعہ آتی ہیں لیکن ہمارے با اختیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ کو عید بنا دیا تو کم سے کم 48 عیدیں تو آتی ہی ہیں سال میں میرے عزیزو میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ اس کی سورت ہے والعصر شریف اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا عجیب بات ہے کہ قرآن الف لام میم کے پارے سے شروع ہوتا ہے لیکن جب بھی ہم اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھانا شروع کرتے ہیں تو 30ویں پارے سے شروعات کی جاتی ہے جسے بچوں کی زبان میں الحمدوں کا پارہ کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹیچنگ کا تدریس کا اصول یہ ہے کہ آسان سے مشکل کی طرف لے جایا جاتا ہے، مشکل سے آسان کی طرف نہیں بلکہ آسان سے مشکل کی طرف۔ اب چار سال چار مہینے چار دن کا بچہ ہے اور اسے آپ نے الف لام میم کا پارے سے شروعات کی تو وہ ورق گنے گا اور کہے گا کہ ارے یہ سورت تو ختم ہی نہیں ہو رہی، کتنی لمبی سورت ہے، تو اس کے پڑھنے کے شوق میں کمی آ جائے گی۔ جو ہمارے علماء کرام ہیں اور جو ہمارے علماء گزر چکے یہ سب بڑے ذہین ہوا کرتے تھے، ہیومن سائیکولوجی یعنی انسانی نفسیات سے بہت اچھی طرح واقف ہوتے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور یعنی کتنے والدوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب قرآن شریف شروع کرایا جاتا ہے تو الحمد و شریف کے پارے سے شروع کراتے ہیں کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں تو بچہ بڑا خوش ہوتا ہے، ارے یہ تو چھ لائن میں ختم ہو گئی، اس کے بعد والی تو اس سے بھی چھوٹی آئی، اس کے بعد والی اس سے بھی چھوٹی آئی۔ غرض یہ کہ اس طرح سے اس کا دل، اس کی دلچسپی قائم رہتی ہے اور وہ قرآن عظیم مکمل کر لیا کرتا ہے۔ تو ہم نے والعصر شریف کی تلاوت کی، مولا تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ ہماری اور آپ کی جو مذہبی زبان ہے، ہماری مادری زبان اور ہے اور ہماری مذہبی زبان اور ہے، تو یہ اتنی مالدار ہے کہ دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں قاری صاحب نے بتایا آپ کو، میں سرحد پار سے آیا ہوں آپ کے یہاں سے، اور ہمارا جو دیش ہے اس کی جو پرانی زبان ہے وہ ہے سنسکرت۔ سنسکرت بھی بہت مالدار زبان ہے لیکن عربی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کی زبانیں جب عربی کو دیکھ لیتی ہیں تو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں یا سرنڈر کر دیا کرتی ہیں۔ تو دوسری زبانوں میں، ہماری اردو زبان میں، جس مفہوم کی ادائیگی کے لیے پورا پورا جملہ استعمال کرنا پڑتا ہے، عربی میں صرف ایک حرف وہ کام کر دیتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مگر بس عربی میں کہہ دیجئے واللہ، باللہ، تاللہ، للہ، یہ مفہوم ادا ہو گیا۔ تو یہ قرآن ہے، فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانے محبوب کی قسم انسان بڑے نقصان میں ہے، انسان بڑے گھاٹے میں ہے، انسان بڑے ٹوٹے میں ہے۔ اب اگر یہیں پر گفتگو ختم فرما دیتا تو بڑا دنیا کا ماحول عجیب سا ہو جاتا، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں گوارا کرے گا کہ زندگی کے کسی موڑ پر ہم ذرا سا بھی گھاٹا اٹھا لیں۔ جو ہمارے بہت سے بھائی یہاں بزنس مین بیٹھے ہیں، بہت سے نوکری پیشہ بیٹھے ہیں، ہر طرح کے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں گوارا کرے گا کہ وہ 1000 روپیہ لگائے اور اس کے 1000 جو ہیں وہ 999 رہ جائیں۔ ہر شخص کوشش کرے گا کہ 1000 کے 1200، 1200 کے 1500 ہوں۔ لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ زمانے محبوب کی قسم انسان بڑے گھاٹے میں ہے۔ یہی تو قرآن کا انداز بیان ہے، جس نے اسے دنیا کی ساری کتابوں میں، چاہے وہ آسمانی کتابیں ہوں، لکھی ہوئی کتابیں ہوں، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ اتنا اونچا درجہ ہے کہ اس کی اگر بلندی کو دیکھیں تو ٹوپیے نیچے آ جائیں۔ جو قرآن کا انداز بیان ہے کہ وہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے اور وہ خوف بھی دلاتا ہے، ڈراتا بھی ہے اور بشارتیں بھی دیتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ تو جب سورت مکمل ہوئی تب جان میں جان آئی، تب سانس آئی پیٹ میں کہ چلو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ گھاٹے سے جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ کون کون ہیں، یعنی وہ جو ایمان لائے وہ گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں، جنہوں نے نیک کام کیے وہ گھاٹے سے محفوظ ہیں، وہ جنہوں نے حق کی تاکید کی ان کو گھاٹے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، جنہوں نے صبر کی وصیت کی ان کو کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اب ہم اور آپ دیکھیے، میں شاہ صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور شاہ صاحب مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ میں سے شاہ صاحب کو لوگ جانتے ہیں اور شاہ صاحب آپ لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں خود کیا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں، اور شاہ صاحب کیا ہیں وہ شاہ صاحب ہی جانتے ہیں، اور آپ کیا ہیں وہ سب سے اچھا آپ ہی جانتے ہیں. تو اب ہم اگر اپنا تجزیہ کریں کہ اس میں ہم کہیں آ رہے ہیں یا اس دائرے سے ہم بالکل خارج ہیں، تو اب دیکھیے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے. تو اللہ کا فضل و کرم ہے، یہاں سب ایمان والے بیٹھے، بےمان تو مسجد میں آئے گئی نہیں. تو مطلب یہ کہ ایک پوائنٹ تو ہمارے فیور میں گیا کہ ایمان والے عملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے. اجی دھوکے سی ہو جا، مگر دن میں ایک آدھ نیک کام ضرور کر دیتے. نیک کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بھائی کو ہنس کے دیکھ لیں، یہ بھی ایک نیک کام ہے. ہم نے اپنے امام صاحب کو مسکرا کر دیکھ لیا، امام صاحب کی دست بوسی کر لی، یہ بھی نیک کام ہے. وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی تاکید کی. میرے خیال میں اتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو حق کی تاکید نہ کرتا ہو. اس سے جب پوچھا جائے کہ بھائی یہ نیک راستے پہ چلنا چاہیے، تو ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہا کہ نہ 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 نیک راستے پر مت چلو بلکہ برائی کے راستے پر چلو. تو گویا ہم حق کی تاکید کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. کوئی بھائی ہمارا کسی پریشانی میں آئے، معاذ اللہ کوئی اس کا نقصان ہو جائے، اور ہمیں وہ بتائے کہ آج میرا یہ نقصان ہو گیا، تو ہم اسے صبر کی تاکید کرتے ہیں کہ اللہ کے اوپر شاکر رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدل ہی نہیں نعم البدل عطا فرمائے گا. تو اس تجزیے کے بعد معلوم ہوا کہ سورہ والعصر شریف کی روشنی میں ہم سب کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے. لہذا ہوشیار تو رہا جائے کہ یہ معاملہ ایسا ہی اس وقت تک ٹھیک ٹھاک رکھیں جب تک کہ آخری دفعہ سانس نکلے، تو زندگی ہماری کامیاب ہے. میرے عزیزو، جیسا کہ آپ کے علم ہے، میں ہندوستان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اور بڑے صغیر ہند و پاک کی بہت اہم قادری خانقاہ سے میرا تعلق ہے. اور اس سلسلے میں میں نے پورا ہندوستان تو ایسے ہے جیسے یہ سامنے ہتھیلی، یعنی کیرلا ہو، کرناٹک ہو، اڑیسہ ہو، آسام ہو، بہار ہو، مدھیہ پردیش ہو، گجرات ہو، اتر پردیش ہو، اور اس کے علاوہ افریقہ کے بہت سے علاقے دیکھے، یورپ دیکھا، امریکہ دیکھا، سب جگہ گئے. لیکن جو ایک بات محسوس کی وہ کیا محسوس کی کہ ہم لوگ، خاص طور سے اس برے صغیر کے لوگ، تعلیمی معاملات میں بہت پیچھے ہیں. یہاں کا تو میں نہیں جانتا کیونکہ میں یہاں تو کبھی کبھی آتا ہوں، لیکن اپنے ملک کی حالت میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں خاص طور سے مسلمانوں میں تعلیم کا رواج بہت کم ہے. اور یہ 21ویں صدی جو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی صدی ہوگی، یہ ہماری اور آپ کی صدی ہے انشاءاللہ. ہم تو اب سیکنڈ اننگ کھیل رہے ہیں، لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 21ویں صدی میں جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے جو ہم دیگر لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چل سکیں سوائے تعلیم کے. اور تعلیم کا معاملہ ایسا ہے کہ جتنا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا، ہماری تو جو کتاب ہے اس کی پہلی وحی پڑھائی کے بارے میں نازل ہوئی. پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، پہلی حدیث. علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. اور ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. تو اب تو زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ چین جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھے دلی ایئرپورٹ سے یا اپنے آپ کے کراچی ایئرپورٹ سے اور چار پانچ گھنٹے میں چین پہنچ جائیں. لیکن جب یہ ارشاد گرامی ہوا تھا، سرور کونین، فخر موجودات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو چین جانا بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن کی کوئی فیسیلٹیز نہیں تھی. لیکن اب اچھا، اب چین میں کیا صورتحال تھی؟ کیا چین میں حدیث شریف پڑھائی جا رہی تھی، یا وہاں فقہ پڑھائی جا رہی تھی، یا اسلامی علوم کا درس دیا جا رہا تھا؟ نہیں، چین میں تو چینی علوم پڑھائے جا رہے تھے، وہاں فلسفہ پڑھایا جا رہا تھا، وہاں ٹیکنالوجی پڑھائی جا رہی تھی، وہاں ریشم کیسے بنتا ہے اس کی تعلیم دی جا رہی تھی. تو سرکار کا منشا یہ ہے کہ ہر وہ علم جو دوسروں کو پریشان نہ کرے، جس سے دوسروں کا نقصان نہ ہو، وہ علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے کتنی ہی دور ہمیں جانا پڑے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پالنے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو. یعنی علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ کہتے یار ہم تو اب ادھیڑ ہو گئے، ہمارے تو نواسے گھر میں کھیل رہے ہیں، پوتا ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے، اب ہم کیا علم حاصل کریں گے؟ لیکن ہماری یونیورسٹی میں 3 یا 4 سال کی بات ہے، ایک 76 سال کے بزرگوار نے پی ایچ ڈی کری. 76 سال کے تھے، بالکل سن سفید، اور رکشے سے ان کو ہم لوگ ہاتھ پکڑ کے اتارا کرتے تھے اور رکشے میں ہاتھ پکڑ کے بٹھایا کرتے تھے. تو میں نے کہا صاحب آپ کلاس 1 گریجویٹ آفیسر کی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے، آپ کے ماشاءاللہ لمبا چوڑا خاندان ہے، پھر یہ آپ 5-6 گھنٹے لائبریری میں بیٹھ کے کیا ریسرچ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، جب صبح ہوئی تبھی سویرا. تو دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا اپنے ملک میں یہاں بھی یہی صورتحال ہوگی، کیونکہ جتنا ہندوستانی پاکستانی شکل صورت میں ملتے ہیں، دنیا کے کوئی ملک والے ایک دوسرے سے نہیں ملتے. اگر جب تک بتایا نہ جائے کہ میں ہندوستانی ہوں اور بتایا نہ جائے کہ میں پاکستانی ہوں، اس وقت تک سب ایک ہی، سب دھان 27 شیر کے ہی لگتے. تو معاملہ بڑا خطرناک ہے. ہم پر اور آپ پر دو طرح کے حق ہیں، ایک تو اللہ کے حق ہیں ہمارے آپ کے اوپر، اور ایک حقوق العباد ہے. تو اللہ کے حق تو الٹے سیدھے سب جو ہے کوشش کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ پورے کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، عمرے تو خیر فیشن میں آ گئے ہیں. جب موڈ ہوا تو چلو بھائی عمرہ کرنے چلتے، موڈ ہو رہا ہے. لیکن حقوق العباد کے معاملے میں ہمارا معاملہ بڑا نازک ہے. ہم لوگ اتنا کسی رسول نے اپنی امت کو سمجھا سمجھا کر نہیں سمجھایا جتنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یعنی پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، ذوی القربا کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بزنس ہمیں کیسے کرنا چاہیے، سماج میں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. بظاہر یہ بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے، ہمیں تو ہماری سرکار نے یہ بھی بتا دیا کہ استنجا کیسے کرنا چاہیے، اور جاڑوں میں استنجا کیسے کرنا ہے، اور گرمیوں میں استنجا کیسے کرنا ہے، یہ تک ہماری سرکار نے بتا دیا. ایسا محبت کرنے والا، ایسا چاہنے والا رسول کسی قوم کو نہیں عطا کیا گیا جیسا اس امت مرحومہ کو عطا کیا گیا. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار اتنا طویل قیام فرماتے تھے رات کو کہ مبارک پیروں پر ورم یعنی سوجن سوئلنگ آ جاتی تھی. تو ام المؤمنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو مبارکباد دی جا چکی، آپ کو خوشخبری دی جا چکی، آپ تو بخشے ہوئے میں سے ہیں. تو عرض کیا کہ انہوں فرمایا کہ عائشہ، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور استغفار کرتے تھے ہمارے اور آپ جیسوں کے لیے، کیونکہ نبی تو نبی ہوتا ہے، رسول تو رسول ہوتا ہے، اور پھر یہ تو رسولوں کے رسول ہیں. ہمارے اولیاء کرام، ان کے سامنے نہ جانے کتنی چیزیں روشن ہوتی ہیں. وہ پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لندن دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. سرکار غوث اعظم کی آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ ان کی نگاہ لوہے محفوظ پر رہا کرتی. تو میرے عزیزو، اگر معاذ اللہ ہم میں سے کسی میں سے نمازوں میں کمی ہو گئی، روزوں میں کچھ نہیں رکھ پائے، حجوں اور عمروں اس میں کمی ہو گئی، زکاتوں میں، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالی، ہو سکتا ہے کہ ہماری بخش معاف کر دیے جائیں. لیکن حقوق العباد کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے. اگر ہم نے بھائی کا مال مارا، اس کا پیسہ لے کر بھول گئے کہ ہم نے اس سے کبھی پیسہ لیا تھا اور اس کو لٹکا کے رکھا، روز صبح شام کے ٹالے بٹالے بتاتے رہے۔ جب تک ہم اپنے سماج میں اور معاشرے میں اچھائی نہیں لائیں گے بڑا مشکل ہے اگلا سفر طے کرنا۔ یہ ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ایک نیکی کے بارے میں جس کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے، اور وہ نیکی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سینے میں جو کچھ تھا نبوت کے علاوہ وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں اونڈیل دیا۔ جب وہاں کہا گیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، کہا بے شک۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سید ابو بکر صدیق سے کہا کہ زبان مبارک سے ایک لفظ ارشاد نے فرمایا، صرف اشاروں اشاروں میں بات کی، تو سید ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا بھی آپ نے کہا تھا، یہ بھی یاد۔ یہ ہے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکثر وہ واقعہ یاد آتا ہے جب اللہ کا پیارا رسول صحابہ کرام کی محفل میں تشریف رکھتا ہے اور امت کے جو اگر میرٹ لسٹ بنائی جائے تو مکے کے 10 کمینوں میں اس کا نام ضرور آئے گا، ابو جہل کا۔ تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، میں نے تم جیسا بصورت نہیں دیکھا معاذ اللہ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہا ابو جہل تو نے، وہ بھولا ہوا، اینٹتا ہوا، مٹکتا ہوا، چٹکتا ہوا پہنچا اور کعبے کی زیر دیوار اس کی جو چنڈال چوکڑی بیٹھی ہوئی تھی اس میں جا کے لمبی لمبی ہانکنے لگا کہ ارے آج تو میں نے ایسا تیر مارا ہے صاحب کہ سارے مسلمان ہکا بکا رہ گئے، اور میں نے جا کے کہا تو کانپ رہی تھی محمد کے ساتھ ہی، یعنی اس کی عادت تھی جھوٹ بولنے کی، لمبی لمبی اڑاتا تھا، تل ہوتا تھا تو تال سے شروع کرتا تھا، اسپن تو اس نے کبھی کی نہیں، ہمیشہ باؤنسر مارے یا انگلیاں پھینکی۔ اور اس کے بعد وہ آئے کہ جنہوں نے کمبل کا لباس پہنا اور اس میں ببول کے کانٹے لگائے تو وہاں حکم دے دیا گیا کہ آج یہی لباس تم لوگوں کا بھی ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ ابو بکر سے کیسے آگے بڑھ جاؤں، تو ایک دفعہ میرے پاس بہت مال آ گیا اور میں اپنا آدھا مال لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو سرکار نے پوچھا کہ عمر گھر کو چھوڑے آئے؟ تو کہا کہ آدھا گھر چھوڑے آیا، آدھا آپ کی خدمت میں لے کے آیا۔ اب دیکھا تھوڑی دیر بعد مستانہ وار چلے آ رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق ایک چھوٹی سی پوٹلی لیے ہوئے، تو سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ کہا گھر کا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آئے وہ اور انہوں نے اپنے دوست کو، کیسی زبردست دوستی تھی بتائیے، 110% رسک تھا جان کا، وہ ہجرت والی رات میں بھی جان کا رسک تھا اور اس غار میں بھی جان کا رسک تھا کہ وہ سانپ ناگ جو ہے ڈسے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو ڈسوائے چلے جا رہے ہیں، مگر جنبش نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا نائب مطلق آرام فرما ہے، اگر اسے ادنا سے بھی تکلیف پہنچ گئی میری ذات سے تو اس کا کوئی جو ہے وہ بدل نہیں۔ یا وہ ہجرت کی رات، پتا ہے کہ مکے کے سارے ٹاپ موسٹ کافر باہر انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے دوست کو لے کے اور پورا پیر رکھ کے نہیں چلے بلکہ پنجوں کے بل چلے، اس لیے کہ اگر پورا پیر رکھ کے چلتے تو ان کے قدموں کے نشان دیکھ کر ان کے ساتھ ان کے پیچھے دشمن لگ جاتے، لہذا وہ پنجوں کے بل چلے۔ تو یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ سچ کہا ابو بکر تم نے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابو جہل بصورت ترین بتا کر گیا، ابو بکر نے حسین ترین بتایا، آپ نے دونوں کی تصدیق فرمائی؟ تو فرمایا کہ میں اپنے رب کا پالش کیا ہوا ایک آئینہ ہوں، میں اپنے رب کا فیکل کیا ہوا ایک آئینہ ہوں، سائیکل کو ہم جیسے کم پڑھے لکھے پالش کہہ لیتی ہیں, اور اس میں دیکھنے والے کو اپنی صورت نظر آتی ہے. ابو جہل کو اپنے کفر کی تاریکیاں نظر آئیں, لہذا میں اسے بصورت ترین نظر آیا, اور ابو بکر کو اپنے ایمان کی روشنی نظر آئی, میں انہیں حسین ترین نظر آیا. تو پھر شاعر کہہ اٹھا, پرسوں بھی ہمارے شاہ صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا تو ایک عجیب اندر کیفیت طاری ہوئی, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں, نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو میرے عزیزو, ایمان کی جڑ کیا ہے؟ ایمان کی جڑ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو غلامانہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی غلامی میں اپنے آپ کو جوڑے رکھیں, یہی ایمان ہے. روزہ, نماز, حج, زکات, ان سب کی اہمیت ہمارے سرانخوں پر ہے, لیکن ایمان کی جڑ ہے عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, جانے ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے, اگر آپ کوئی رسول کو الگ کر کے دیکھنا چاہے تو اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں, تو نے اسلام دیا, تو نے اسلام دیا یا رسول اللہ, تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا, تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. مولا علی نواری تیری نیند پر نماز, مولا علی نواری. یہ ہماری آپ کی نتھو کی, خیرو کی, بدھو کی, للو کی, پچو کی بات نہیں ہو رہی, جو ان کی بات ہو رہی ہے جو بابِ نبی ہیں, جو مرتضیٰ علی ہیں, جو مولود کعبہ ہیں, جو خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں, جو حضرات حسنین کے والد محترم ہیں. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے, صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کی جان انہیں پھیر دی نماز, لعاب ذہن لگا دیا سارا زہر ختم. یوں اشارہ کیا ڈوبا ہوا بھاگا ہوا آیا, سورج الٹے پاؤں پلٹے. جو اردو سے ذرا زیادہ تعلق رکھتے ہیں وہ اس محاورے کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں, الٹے پاؤں پلٹنا. وہ جا رہا تھا, میں نے آواز دیا, پھر وہ اس نے جمعش نہیں کی, فوراً ریورس لیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدید دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اور اب نکالا اعلی حضرت نے نتیجہ, منطق میں ایک صغرا ہوتی ہے, ایک کبرا ہوتی ہے, ایک حد اوسط ہوتی ہے, اس کے بعد نتیجہ سامنے آتا ہے. اب ہماری صدی کا مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت چشم چراغ خاندان برکات عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی یوں نتیجہ نکالتے ہیں کہ ثابت ہوا, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الرسول بندگی اس تاجور کی ہے, اصل رسول بندگی اس تاجور کی ہے. نماز ان کے صدقے میں ملی, روزہ ان کے طفیل میں ملا, حج انہوں نے سکھایا, زکات دینے کا طریقہ انہوں نے بتایا, اس لیے کہ وہ قرآن ان کے حق میں مفصل ہے اور ہمارے حق میں مجمل ہے. تقریباً 700 دفعہ نماز کا حکم آیا ہے, اقیم الصلاح یقیمون الصلاح, نماز قائم کرو. ارے کیسے قائم کریں, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کرنا کیا ہے ہمیں, لیکن قرآن میں یہی حکم آیا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں. تو بارگاہ رسالت میں آپ نے حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ پڑھی کیسے جائے گی, حکم اس نے دیا پڑھنا انہوں نے سکھایا، روزہ رکھنے کا حکم اس نے دیا روزہ رکھنا انہوں نے سکھایا، زکات کا حکم قرآن میں ہے، زکات کیسے کتنی دی جائے گی یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو میرے عزیزو یہ وہ داستان ہے جس کا چھور نہیں ہے، جس کا انت نہیں ہے، جس کا اینڈ نہیں ہے. سنانے والے سناتے آ رہے ہیں سینکڑوں سال سے، اور قیامت تک یہ داستانیں سنی جائیں گی اور سنائی جائیں گی. بہرحال میں بہت آج خوش ہوں کہ بہت دنوں بعد قاری صاحب کی مسجد میں، شاہ صاحب کی مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر ڈٹے رہنے کی قوت عطا فرمائے، ہر آسمانی زمینی بلا اور مصیبت سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو جائز روزگار عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تمام عالم اسلام کو امن و امان اور سکون عطا فرما. آمین اللہم آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.